السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک طاقتور بم دھماکے اور مسلح حملے سے اطلاعات کے مطابق درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. اور پاکستان میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کے جرم میں کلدم جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 12 افراد کو سزائیں سنائی گئی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم کی آخری تاریخ میں توسیع کرتے ہوئے اسے 3 جولائی تک بڑھا دیا ہے. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے گیس اور سی این جی کے نرخوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسافر بس گہری کھائی میں گرنے سے 35 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں. اتوار کو سوڈان میں فوجی حکومت کے خلاف ملکگیر مظاہرے کیے گئے. ڈاکٹروں کی سینٹرل کمیٹی کے مطابق اس میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. اور ہانگ کانگ کے چین کے ساتھ اتحاد نو کی 22ویں سالگرہ کے موقع پر شہر کی سڑکوں پر احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کو تقسیم کرنے والے غیر فوجی علاقے میں شمالی کوریا کے رہنما سے ملاقات کی ہے. اس دوران صدر ٹرمپ پہلے امریکی صدر بن گئے ہیں جنہوں نے شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک طاقتور بم دھماکے اور مسلح حملے سے اطلاعات کے مطابق درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. عہدیداروں نے بتایا ہے کہ حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں اور محاصرے کو 6 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں. طالبان نے اس خودکش حملے کی منصوبہ بندی کی ذمہ داری لی ہے، جس کے متعلق اس کا کہنا ہے کہ یہ افغان وزارت دفاع کے لاجسٹک اینڈ انجینئرنگ سینٹر میں کیا گیا. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ پیر کے روز یہ دھماکہ شہر کے وسط میں صبح کے مصروف اوقات میں ہوا اور کابل میں سیاہ بادل پھیل گئے. وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متعدد مسلح افراد نے بعد میں ایک زیر تعمیر عمارت میں پوزیشن سنبھال لی، جس کے بعد دھماکہ ہوا اور ڈیوٹی پر موجود افغان پولیس پر فائرنگ شروع کر دی گئی. رحیمی کا کہنا تھا کہ افغان خصوصی فورسز موقع پر پہنچ گئیں اور حملہ آوروں پر قابو پانے کے لیے کاروائی جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ 2 حملہ آور پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں اور باقی قریبی گھروں میں چھپے ہوئے ہیں. رحیمی نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے 200 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا ہے. افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے طالبان حملے کی مذمت کی ہے اور اس سے گروپ کے مجرمانہ ذہنیت کو ظاہر کیا گیا ہے اور عزم ظاہر کیا کہ یہ تشدد سیکیورٹی فورسز کی اس قوت کو کمزور نہیں کر سکتا جو وہ ان مجرموں کی تلاش اور سزا دینے کے لیے استعمال کر رہی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی کابل دھماکے کی مذمت کی ہے اور متاثرہ افراد سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کے جرم میں کلدم جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 12 افراد کو سزائیں سنائی گئی ہیں. کلدم جماعت الدعوی اور جیش محمد سے تعلق رکھنے والے ان افراد کو سزائیں ایک ایسے وقت پر سنائی گئی ہیں جب فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے پاکستان کے اقدامات کو ناکافی قرار دیا ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے. انہیں اینٹی نارکوٹکس فورس نے گرفتار کیا ہے. اس بارے میں تفصیلات کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم کی آخری تاریخ میں توسیع کرتے ہوئے اسے 3 جولائی تک بڑھا دیا ہے، جبکہ اثاثے پوشیدہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے بے نامی کمیشن کے قیام کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. وفاقی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے حکومتی معاشی ٹیم کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ٹیکس ایمنیسٹی کی مدت آج ختم ہو رہی تھی، جس میں عوام کی دلچسپی کے باعث 3 روز کی توسیع کر دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ اس اسکیم کے ذریعے اپنے پوشیدہ اثاثوں کو ظاہر نہیں کریں گے، ان کے خلاف کارروائی کے لیے انسداد بے نامی ٹرانزیکشنز اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ وفاقی کابینہ نے 14 مئی 2019 کو ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کی منظوری دی تھی، جس کے بعد 15 مئی کو اسے باقاعدہ طور پر جاری کیا گیا تھا۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے گیس اور سی این جی کے نرخوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق سی این جی 22 روپے فی کلو گرام بڑھا دی گئی ہے۔ آگرا کا کہنا ہے کہ ماہانہ 50 یونٹ والے صارفین کو اضافے سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسافر بس گہری کھائی میں گرنے سے 35 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حادثہ سرمائی صدر مقام جموں سے 230 کلومیٹر دور کشتواڑ کے قریب پیش آیا۔ حکام کے مطابق بس میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے اور یہ نواحی ہمالیائی علاقے سے ضلع کشتواڑ جا رہی تھی، جب موڑ کاٹتے ہوئے ڈرائیور بس پر قابو نہ رکھ سکا اور یہ گہری کھائی میں جا گری۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم سمیت ملک بھر میں ہزاروں افراد فوجی اقتدار کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سوڈان میں 3 ماہ قبل طویل عرصے سے اقتدار پر براجمان عمر البشیر کا تختہ الٹ کر فوج نے حکومت سنبھال لی تھی، تاہم ملک بھر کی جمہوری قوتیں اقتدار دوبارہ عوام کو منتقل کرنے کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ سوڈان میں اس سے قبل بھی فوج کے خلاف مظاہروں کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق تازہ جھڑپوں میں اب تک 7 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ ہانگ کانگ کے چین کے ساتھ اتحاد نو کی 22ویں سالگرہ کے موقع پر شہر کی سڑکوں پر احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ہزارہا افراد نے شام کے وقت شہر کے گورنمنٹ کمپلیکس کے گرد گھیرا ڈال دیا، جبکہ ایک چھوٹے سے گروپ نے مقننہ کے اندر گھسنے کی کوشش کی، جبکہ پولیس نے جو اندر موجود تھی مرچوں کا اسپرے کیا۔ احتجاجیوں نے پولیس سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے چھتریاں، چشمے اور ماسک استعمال کیے اور انہوں نے مقننہ کے دروازے اور کھڑکیوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ شہر کے دوسرے حصوں میں بھی احتجاجی مارچ ہوئے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے شمالی شام میں القاعدہ کی قیادت اور ایک تربیت گاہ کو نشانہ بنایا ہے، جہاں امریکیوں اور دوسروں پر حملوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اتوار کے روز شمالی صوبے حلب کے نزدیک ہوا ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کی نگراں تنظیم نے پیر کے روز بتایا کہ اس فضائی حملے میں القاعدہ سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ کے 8 ارکان ہلاک ہوئے ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ اس میں 6 کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کو تقسیم کرنے والے غیر فوجی علاقے میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کی ہے۔ اس دوران صدر ٹرمپ شمالی کوریا میں داخل ہو گئے۔ صدر ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھا ہے۔ صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ اپنی تازہ ترین ملاقات کو بہت مفید قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں ملک مسئلے کو سلجھانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے جنوبی کوریا میں اوسان ایئر بیس پر امریکی فوجی اہلکاروں کو بتایا کہ انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا کہ جب یہ تمام معاملات طے پا جائیں گے تو شمالی کوریا کے لیے ترقی کا ایک بے نظیر سفر شروع ہوگا۔ تازہ ترین بیان اس کے بعد سامنے آیا جب ٹرمپ پہلے صدر بن گئے جو دوران صدارت شمالی کوریا کے دورے پر گئے ہیں۔ سرحدی گاؤں پان منجام میں کم سے ہاتھ ملانے کے بعد ٹرمپ نے دونوں کوریاؤں کو تقسیم کرنے والی فوجی لائن کو عبور کیا۔ کم اور ٹرمپ بعد میں واپس جنوبی کوریا کی سرحد میں آ گئے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ واقعے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق طیارے نے ڈیلس کے نواحی ایئرپورٹ سے اڑان بھری، تاہم توازن برقرار نہ رکھ سکا اور رن وے پر ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے اطلاع دی کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کے جرم میں کلدم جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 12 افراد کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ کلدم جماعت الدعویٰ اور جیش محمد سے تعلق رکھنے والے ان افراد کو سزائیں ایک ایسے وقت پر سنائی گئی ہیں جب فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے پاکستان کے اقدامات کو ناکافی قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے علی فرقان نے۔
دہشت گردوں کی مالی معاونت پر سزا پانے والے 12 افراد میں سے 4 کا تعلق کلدم جماعت الدعویٰ اور 8 کا تعلق کلدم جیش محمد سے ہے، جن کو عدالت کی جانب سے 2 سے 5 سال قید اور جرمانے کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ یہ سزائیں ایسے وقت میں سنائی گئی ہیں جب حال ہی میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کے تدارک کے لیے قائم عالمی ادارے ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کو ناکافی قرار دیا تھا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں گزشتہ ماہ ہونے والے ایف اے ٹی ایف اجلاس کے اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کا بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ ابھی بھی برقرار ہے اور اس حوالے سے حتمی فیصلہ اکتوبر میں ہونے والے جائزہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایف اے ٹی ایف کے صدر ارشل بلنگسلی نے کہا تھا کہ اکتوبر میں پاکستان کے بلیک لسٹ ہونے کا امکان موجود ہے، کیونکہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے حوالے سے ابھی تک تسلی بخش اور مؤثر نیت کے اقدامات نہیں کیے گئے۔
I must say with regret they're lacking in almost every respect of their action plan.
مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنے ایکشن پلان کے کسی بھی ہدف کو پورا نہیں کر سکے۔ پاکستان کی جانب سے ایف اے ٹی ایف کے ساتھ طے شدہ شرائط پر بہت زیادہ کام کیا جانا باقی ہے۔ پاکستان کو فروری کے اجلاس کے موقع پر خبردار کیا گیا تھا کہ وہ جنوری کے تقریباً تمام اہداف پورے نہیں کر سکا، اور اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ وہ مئی میں ان اہداف کو پورا کر لیں۔ بدقسمتی سے پاکستان اپنے مئی کے اہداف بھی پورے نہیں کر سکا۔ اب اس ایکشن پلان کو ستمبر میں پورا کیا جانا ہے۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے موجود قوانین کے مؤثر نفاذ کے لیے انتظامی، ادارہ جاتی اور عدالتی سطح پر کافی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ سینئر صحافی مہتاب حیدر کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی جانب سے گرے لسٹ میں شامل کیے جانے کے بعد دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے قانون سازی، انتظامی ہم آہنگی اور عدالتی سطح پر متعدد اقدامات اٹھائے ہیں۔ ان کے مطابق دہشت گرد جماعتوں کی مالی معاونت کے حوالے سے حالیہ سزائیں انہی حکومتی اقدامات کا نتیجہ ہے۔
وہ جو لیجسلیشن اور پروسیکیوشن اور اس کے نتیجے میں جو لوگوں کو سزائیں ہیں، وہ بھی اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ جو ہے اس میں اب مزید کوآرڈینیشن کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ سینٹر اور صوبوں کے درمیان ہو، جس میں یہ ہے کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے درمیان بھی کوآرڈینیشن، جو سی ٹی ڈیز اور ایف آئی اے ہیں یا جو باقی ادارے ہیں ان کے درمیان جو ریگولیٹرز ہیں، تاکہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ زیادہ بہتری جو ہے اس میں کی جا سکے۔
ایف اے ٹی ایف ایکشن پلان کے مطابق حکومت پاکستان نے متعدد شدت پسند تنظیموں بشمول کلدم جماعت الدعویٰ اور جیش محمد پر پابندی عائد کرنے کے علاوہ ان کے اثاثے ضبط کرنے کے اقدامات بھی اٹھائے تھے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف دائر ریفرنس کی دوبارہ سماعت 2 جولائی کو کرے گی۔ دوسری طرف حکومت نے اسی موقع پر ملک کی متعدد بار کونسلز کو کروڑوں روپے کی خصوصی گرانٹ تقسیم کی ہے۔ بہت سے وکلاء اسے سیاسی رشوت کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ اسلام آباد سے اسیم علی رانا کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس کے کے آگا کے خلاف دائر ریفرنسز پر سپریم کورٹ نے ان کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور 2 جولائی کو اس ریفرنس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ان ریفرنسز کے حوالے سے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین امجد علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ ریفرنسز بلا جواز ہیں اور ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔
پورے پاکستان میں ہڑتال بھی ہوگی، اپنی اپنی باروں میں جو وکلاء ہیں وہ احتجاج کریں گے، اپنی میٹنگز کریں گے احتجاجی، اور یہاں پر صرف ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے جو یہاں پہ سپریم کورٹ میں بیٹھیں گے.
وفاقی حکومت کی طرف سے مختلف بار ایسوسی ایشنز کو چیک کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اب تک 175 ملین روپے 137 بار ایسوسی ایشنز کو تقسیم کر دیے گئے ہیں. امجد شاہ کہتے ہیں کہ بار کونسلز کو پیسے قانون کے مطابق دیے جاتے ہیں. وکلا بہت سمجھدار ہیں.
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, تمام بار ایسوسی ایشنز کا حق تھا, انہوں نے وصول کیا اور وہ یہ ان کو گورنمنٹ ٹیکس چیکر سے جو پیسہ ملا وہ اپنی کیپیبلٹی بڑھائیں گے. اس وہ ایسی چیزوں میں نہیں آتے کہ یہ اس کو وہ رشوت سمجھ کے لیں. ان ساروں نے باروں کے لیے دیے ہیں پیسے اور باروں کی وہ ریکوائرمنٹ ہے, اور سیکشن 57 جو ہے ہماری پاکستان بار کونسل ایکٹ کی, اس کے تحت ہمارا حق ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سے وہ ایڈ اینڈ گرانٹ وصول کرنی ہے.
سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل دو جج صاحبان کے خلاف ایک ریٹ پٹیشن بھی فائل کی گئی ہے. ریٹ فائل کرنے والے وکیل انعام الرحیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ دونوں ججز کے خلاف پہلے ہی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس زیر التواء ہیں. ایسی صورتحال میں ان کا کسی اور جج کے خلاف ریفرنس سننا قانون کی خلاف ورزی ہوگا. انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے بار ایسوسی ایشنز کو پیسے دینا کھلی رشوت ہے.
بارز کو فنڈز دینے کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ بارز کی ویلفیئر پہ خرچ ہوتا ہے, لیکن این اس کریٹیکل مومنٹ کے اوپر جبکہ وکلا کو توڑنے کے لیے اور وکلا کی یونٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے وزیر قانون خود پیسے بانٹتے پھر رہے, حالانکہ ایسی یہ تو ہونا, اگر انہوں نے پیسے دینے تھے تو جیسے ان کے پاس بار کونسل کی لسٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ساری بار کونسل کو چیک چلے جاتے کہ یہ جناب ہم پیسے ایز پر دی شیئر آف دی بار کونسل ہم بھجوا رہے.
وکلا کی جانب سے 2 جولائی کو پرامن احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں میں اس ریفرنس کو مسترد کرنے کا کہا گیا تھا, لیکن سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق ابھی تک اس ریفرنس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
جنوبی وزیرستان کی انتظامیہ نے سوموار کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پر عمل درآمد کر کے پشتون تحفظ تحریک کے حمایت یافتہ 2 امیدواروں کو تو رہا کر دیا, مگر جنوبی اور شمالی وزیرستان میں نافذ دفعہ 144 کو نہیں ہٹایا گیا, جس کے نفاذ سے آئندہ 20 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں چلائی جانے والی مہم پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. پشاور سے رپورٹ ہمیں دی ہے شمیم شاہد نے.
جنوبی وزیرستان کی ضلعی انتظامیہ نے سوموار کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق آئندہ 20 جولائی کو 2 مختلف صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں سے پشتون تحفظ تحریک کے حمایت یافتہ امیدواروں کو رہا کر دیا ہے. سردار عارف وزیر اور اقبال محسود کو پچھلے مہینے کے اواخر میں ضلعی انتظامیہ نے نقص امن عامہ کے دفعہ 3 کے تحت گرفتار کر کے ڈیرہ اسماعیل خان اور علی پور کی جیلوں میں بند کر دیا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک عہدیدار الطاف احمد نے گرفتار امیدواروں کی رہائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا,
ساؤتھ وزیرستان میں 2 کینڈیڈیٹس کو جو ہیں وہ 3 MPO کے تحت لوکل ایڈمنسٹریشن نے ان کو گرفتار کروایا تھا, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹس میں آ گیا تھا, جس پر آج کمپلائنس بھی ہو گیا اور دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو رہا کر دیا گیا.
تاہم دوسری طرف شمالی اور جنوبی وزیرستان میں دفعہ 144 کی بدستور نفاذ سے 20 جولائی کو صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ہونے والی انتخابی مہم بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور دونوں اضلاع میں انتخابات کے سلسلے میں کسی قسم کا جلسہ اور جلوس منعقد نہیں کیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر فرت اللہ بابر نے کہا کہ انہوں نے سوموار ہی کے روز ایک خط کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے دفعہ 144 کے ہٹانے, تمام گرفتار کارکنوں کو رہا کرنے اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو قبائلی اضلاع میں جانے, جلسے اور جلوس سے خطاب کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا ہے.
جب آپ ایک امیدوار کو یا اس کی سیاسی جماعت کے سربراہوں کو لوگوں سے نہیں ملنے دو گے تو ہوگا یہ کہ جو پرانا بیانیہ قبائلی علاقہ جات کے بارے میں چل رہا ہے وہی بیانیہ چلے گا اور لوگوں کو نئے آلٹرنیٹ سیاسی بیانیے کا پتہ نہیں چلے گا. اسی لیے ہم نے آج الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا ہے.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان نے کہا کہ پچھلے 27 جون کو خیبر پختونخوا کی ایڈیشنل سیکٹری داخلہ کے ذریعے دفعہ 144 کی پوری طور پر ہٹانے کی ہدایت دی گئی تھی, تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ دفعہ 144 کے نفاذ سے انتخابی سرگرمیوں پر کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں. شمالی اور جنوبی وزیرستان کے علاوہ دیگر سابق قبائلی اضلاع میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے نامزد امیدواروں کے علاوہ آزاد اور ذاتی حیثیت سے حصہ لینے والے امیدوار بھی عوامی حمایت کے حصول کے لیے جلسوں اور جلوسوں میں شریک اور تقاریر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اتوار کے روز ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے ایسے پہلے صدر بن گئے جنہوں نے اپنی مدت صدارت کے دوران شمالی کوریا کا دورہ کیا اور غیر فوجی علاقے میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران سرحد کے اس پار قدم رکھا۔ اس سربراہ ملاقات میں جو پہلے سے کسی پروگرام کے بغیر ہوئی، ٹرمپ نے کہا کہ وہ کام کی سطح پر مذاکرات بحال کرنے پر متفق ہو گئے ہیں جو التوا میں پڑ گئے تھے۔ وائس آف امریکہ کے بل گیلو کی سول سے رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ایک تاریخی موقع تھا جب وہ چل کر شمالی کوریا کی سرحد کے اندر گئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ کے کسی برسر اقتدار صدر نے شمالی کوریا کا دورہ کیا ہے۔ غیر فوجی علاقے میں مسافہ کرنے کے بعد ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ اون بات چیت کے لیے جنوبی کوریا لوٹ آئے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
Stepping across that line was a great honor. A lot of progress has been made. A lot of friendships have been made, and this has been in particular a great friendship.
اس خط کو پار کرنا میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، بہت پیش رفت ہوئی ہے، بہت سی دوستیاں ہوئی ہیں اور یہ بطور خاص ایک عظیم دوستی ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ میٹنگ دو منٹ چلے گی لیکن اس کے بجائے یہ کوئی ایک گھنٹے چلی۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ اون نے کہا، کوریائی زبان میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود بھی اس وقت حیران ہو گیا جب کل صبح صدر مون نے یہاں مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور اس وقت مجھے حیرت ہوئی جب کل سپہر دیر گئے اس کی سرکاری طور پر تصدیق کی گئی۔ جب ٹرمپ باہر آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ کام کی سطح کی بات چیت بحال ہو گئی۔ ان کے الفاظ، اب ہم بس یہ دیکھیں گے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ کر سکیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم اسے درست انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف تیز رفتاری نہیں چاہتے بلکہ اسے صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کے الفاظ، آج کی میٹنگ کے ذریعے امن کے عمل میں اس جزیرہ نما کو مکمل طور سے غیر جوہری بنانے اور مستقل امن کے لیے میرے خیال میں ہم نے ایک رکاوٹ عبور کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ تھے جنوبی کوریا کے صدر۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ٹرمپ اور کم مزید بات چیت کے لیے رضامند ہوئے ہوں۔ انہوں نے سنگاپور میں بھی پہلی ملاقات کے بعد اس پر اتفاق کیا تھا اور پھر بات چیت ٹوٹنے میں چند ہی ماہ لگے تھے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان ہونے والی تیسری سربراہ ملاقات کا خیر مقدم بھی کیا جا رہا ہے اور اس پر بعض حلقوں کی جانب سے تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
جنوبی کوریا میں بہت سے افراد نے اپنے شمالی کوریائی ہمسایوں کے ساتھ زندگی بھر کی کشیدگی کی زندگی گزاری ہے، جس کی وجہ شمالی کوریا کے جوہری تجربات ہیں۔ اس دوران خاندان تقسیم ہو کر رہ گئے اور انہیں مستقبل میں زیادہ بڑے خطرات کا دھڑکا لگا رہا۔ یوں ایسی کوئی بھی پیش رفت جس سے مستقل امن کے اشارے ملتے ہوں لوگوں میں امید جگانے کا سبب بنتی ہے۔ جنوبی کوریا کے ایک شہری چو سانگ ہی کا کہنا ہے،
Even though this meeting was not official but a surprising one, we're welcoming it. I hope the denuclearization on the Korean Peninsula will be achieved.
اگرچہ یہ باقاعدہ سرکاری ملاقات نہیں تھی، تاہم یہ حیران کن تھی۔ ہم اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا مقصد حاصل کر پائیں گے اور ہم منقسم کوریا کو ایک بار پھر متحد کرنے کے لیے اس پیش رفت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تاہم جنوبی کوریا کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکی مداخلت دونوں کوریاؤں کے درمیان مفاہمت اور اتحاد کو مزید تاخیر میں ڈال دے گی۔ کوریا کی ایک خاتون ہو وینگ یونگ می کہتی ہیں،
I think North and South Korea should stop paying attention to the United States and solve the problems which we can solve.
وہ کہتی ہیں، میرا خیال ہے شمالی اور جنوبی کوریا کو امریکہ پر توجہ دینا چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں خود ہی اپنے مسائل حل کرنے چاہیے۔ ناقدین اس ملاقات کو ایک ایسا سیاسی حربہ قرار دیتے ہیں جس میں کوئی حقیقی مقصد شامل نہیں ہے۔ جنوبی کوریا کے ایک تاجر چوئی ینگ چول کا کہنا ہے،
I think the meeting is a one-time event for Trump's re-election. And I think President Moon is trying to take advantage of this meeting.
میرے خیال میں یہ ملاقات صدر ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کی کوشش کے حوالے سے بس ایک ملاقات تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر مون جائے ان اس ملاقات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے اے بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو حقیقی سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا،
I have no problem with him sitting down with Kim Jong-un in North Korea or any place else.
میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ کم جونگ ان کے ساتھ شمالی کوریا میں یا کسی اور جگہ ملاقات کریں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ صرف فوٹو کھنچوانے کا موقع ہی رہے۔ دنیا بھر کے میڈیا کی اس پر پوری توجہ رہی، لہذا کل کیا ہوگا اور پھر بعد میں کیا ہوگا یہ جاننا ضروری ہے۔ تاہم ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدارتی امیدوار جولین کاسترو کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کا فائدہ صرف کنگ جونگ ان کو ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
The cost to the United States and to our allies is that he's raising the profile, growing the strength of a...
امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے یہ ملاقات ایک عامر کا قد بڑھانے کے مترادف ہے۔ امریکہ اور دنیا کے دیگر خطوں میں بہت سے لوگ قیام امن کی خاطر کسی بھی پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان میں پوپ فرانسس بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
نیلے اولٹیمے اورے،
گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ہم نے ملاقات کی ایک اچھی مثال دیکھی۔ میں اس میں اہم کردار ادا کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ اہم جذبہ قیام امن کی راہ کا سنگ میل ثابت ہو، نہ صرف جزیرہ نما کوریا میں بلکہ تمام دنیا میں۔ صدر ٹرمپ اتوار کے روز شمالی کوریا میں قدم رکھنے والے امریکہ کے پہلے صدر بن گئے۔ ملاقات کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان تعطل کا شکار ہونے والے مذاکرات اب دوبارہ شروع ہوں گے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
اتوار کو سوڈان میں فوجی حکومت کے خلاف ملغیر مظاہرے کیے گئے۔ ڈاکٹروں کی سینٹرل کمیٹی کے مطابق اس میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، جبکہ دوسری اطلاعات کے مطابق 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ریچرڈ گرین کی رپورٹ، فائزہ بخاری کی زبانی۔
اتوار کو سوڈان میں فوجی حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں شریک مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ملک کی قیادت، جو گزشتہ تقریباً 3 ماہ سے فوج کے ہاتھ میں ہے، اسے عوامی قیادت کو منتقل کیا جائے۔ اتوار کے مظاہرے میں کئی افراد نے ہاتھوں میں سوڈان کے جھنڈے اٹھا کر فوج کے ہاتھوں صدر عمر البشیر کے ہٹائے جانے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ملک میں فوج مخالف مظاہروں کی حامی ڈاکٹروں کی سینٹرل کمیٹی کا کہنا ہے کہ اتوار کے مظاہرے میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ سوڈان میں اپریل کو فوج کے ہاتھوں صدر عمر البشیر کے ہٹائے جانے کے بعد سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ عمر البشیر 30 جون کو تختہ الٹنے کے بعد اقتدار میں آئے تھے۔ اس مظاہرے میں شریک ہبا الجزولی کا کہنا ہے، اس مظاہرے سے ہمیں آزادی کا احساس ملتا ہے کیونکہ یہ تکلیف دہ عمل ہے، لیکن ہم سوڈان میں سویلین حکومت کے قیام تک اسے جاری رکھیں گے۔ زکیہ یس بھی اس مظاہرے میں شریک تھیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ رمضان کے بعد سے میرا خون جیسے کھول رہا تھا، اس لیے آج مجھے اس مظاہرے میں آنا پڑا۔ ان تمام لوگوں کے لیے جو ہلاک ہوئے، ان تمام لڑکیوں کے لیے جنہیں ریپ کیا گیا، مجھے اس مارچ میں شریک ہونا تھا کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ 3 جون کو جمہوری حکومت کی حمایت میں کیے جانے والے مظاہرے کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد سے اتوار کو ہونے والا یہ مظاہرہ سب سے بڑا تھا۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ اب تک کے مظاہروں میں کم از کم 128 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ حکومت کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 61 ہے۔ عبوری فوجی کونسل ٹی ایم سی کے نائب سربراہ جنرل محمد ہمدان دقلو نے کہا ہے کہ فوج ملک میں نئی حکومت کے قیام کے لیے فوری اور جامع معاہدے کی خواہش مند ہے۔ سوڈان میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے بات چیت میں ناکامی کے بعد 3 جون کا کریک ڈاؤن عمل میں لایا گیا تھا۔ یورپی یونین اور متعدد مغربی ممالک نے سوڈان پر قابض فوج کو خون ریزی سے باز رہنے کے لیے کہا ہے۔ جبکہ ایتھوپیا اور افریقی یونین نے سوڈان میں سویلین اکثریتی حکومت کے قیام کے لیے ایک پلان پیش کیا ہے جو فوجی جرنیلوں کے مطابق مذاکرات کے لیے نئے دور کی بنیاد بن سکتا ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے گیس اور سی این جی کے نرخوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق سی این جی 22 روپے فی کلو گرام بڑھا دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی ایک رپورٹ۔
پاکستان میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے گیس اور سی این جی کے نرخوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق سی این جی 22 روپے فی کلو گرام مہنگی کر دی گئی ہے، جبکہ گیس کے نرخوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اوگرا کا کہنا ہے کہ ماہانہ 50 یونٹ والے صارفین کو اضافے سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ اوگرا کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ماہانہ 100 یونٹ والوں کے لیے گیس کی قیمت 127 سے بڑھا کر 300 روپے فی یونٹ اور 200 یونٹ والے صارفین کے لیے گیس کی قیمت 264 روپے سے بڑھا کر 530 روپے فی یونٹ مقرر کر دی گئی ہے۔ 300 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے قیمت 275 سے بڑھا کر 738 روپے اور ماہانہ 400 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے گیس کی قیمت 780 سے بڑھا کر 1107 روپے فی یونٹ کر دی گئی ہے، جبکہ 400 یونٹ سے زائد والے صارفین گیس کی قیمت 1460 روپے فی یونٹ ادا کریں گے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر سلمان شاہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا انحصار بیرون ممالک سے منگوائے جانے والے فیول پر ہوگا، قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔
ہماری گیس کی اور بجلی کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کے سورس یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ انرجی ہے، اور اس کو پھر آپ کرتے ہیں سبسڈائز کر کے بیچ رہے تھے بڑے لمبے عرصے سے، تو اب وہ انسسٹینیبل ہو گیا۔ تو اب آپ کو ساری جو انرجی ہے وہ آپ آلموسٹ ایٹ جو مارکیٹ پرائسز کرنی پڑے گی۔
سی این جی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اس کی قیمت 19 روپے فی کلو گرام بڑھ گئی، اور سیلز ٹیکس فارمولے میں شامل کر کے سی این جی کی قیمتوں پر مجموعی اضافہ 22 روپے فی کلو گرام ہوگا۔ اس اضافے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ عام اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ عام لوکل مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں ایک روز میں 50 روپے کا اضافہ ہوا۔ سلمان شاہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اس حوالے سے کم آمدنی والے افراد کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔
سوشل سیفٹی نیٹس کو اگر آپ اسٹرینتھن کر دیں گے، اور جو لوور انکم گروپ بہت جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا، ان کے لیے آپ نیچے ایک سسٹم بنائیں گے جس کے تحت وہ اس کو آگے کرتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے، لیکن باقی ملک کے لیے وہ مارکیٹ بیس کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے۔
قیمتوں میں اضافے اور بجٹ میں آئے ٹیکسز کے خلاف تاجر بھی سراپا احتجاج ہیں، اور آل پاکستان انجمن تاجران نے اسلام آباد میں ایک کنونشن منعقد کیا اور 16 نکاتی ایجنڈا تیار کیا۔ بعد میں تاجروں نے ایف بی آر کی عمارت تک مارچ کیا اور 2 گھنٹوں تک دھرنا دیا۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ بجٹ کی وجہ سے تاجر تو کیا، ہر ایک کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔
یہ جو بجٹ آیا ہے یہ بالکل ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس بجٹ میں جو کچھ کیا گیا ہے، تاجروں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا ہے، بلکہ ہر شہری جو اس میں جھنجھوڑا گیا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ کیوں اتنی بڑی تلوار لے کے ایف بی آر، کیوں اتنی پابندیاں آئی ایم ایف لگواتا ہے ایف بی آر سے کہ تاجروں پہ اتنی سختی کر دی ہے۔ اگر آپ لوگ ہماری ان باتوں پہ دھیان نہیں دیں گے، ان کو ٹھیک نہیں کرتے، تو بڑا اعلامیہ پھر ہم لاہور میں 5 جولائی کو کریں گے۔ وہ ہڑتال بھی ہو سکتی ہے، وہ غیر معینہ مدت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور تاجر بمبا قوم سڑکوں پہ بھی آ سکتے ہیں۔
وفاقی حکومت کی طرف سے ملکی معیشت کو درست راہ پر ڈالنے کے لیے نئے ٹیکسز عائد کیے گئے، لیکن اس صورتحال میں عام شہریوں کے لیے مشکلات میں شدید اضافہ ہو چکا ہے، اور تمام مصنوعات بنانے والے اداروں نے ٹیکسز کا بوجھ عام صارفین پر ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے عام ضرورت کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں نے اس مہنگائی پر شدید اعتراض کرتے ہوئے حالیہ بجٹ کو مسترد کیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک ہفتے کے دوران پیش آنے والے دوسرے بڑے سڑک حادثے میں کم سے کم 35 مسافر ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے. سری نگر میں عہدیداروں نے بتایا کہ ایک منی بس جس میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے, پیر کو ریاست کے شمالی ضلع کشتواڑ کی ایک پہاڑی سڑک سے لڑک کر ایک گہری کھائی میں جا گری. سری نگر سے اس بارے میں تفصیل دے رہے ہیں یوسف جمیل.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 5 دن میں ہونے والے دوسرے بڑے سڑک حادثے میں کم سے کم 35 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہوئے ہیں. 27 جون کو ریاست کے شوپیان ضلع میں پیش آئے حادثے میں 9 طالبات اور 2 طلبہ لکم اجل بن گئے تھے. تازہ حادثہ ہمالیائی ریاست کے کشتواڑ ضلع میں پیر کی صبح کو پیش آیا. عہدیداروں کے مطابق ایک منی بس جس میں گنجائش سے کہیں زیادہ مسافر سوار تھے, ریاست کے سرمائے صدر مقام جموں سے 230 کلومیٹر شمال میں واقع کشتواڑ ضلع کے سرگواری علاقے میں پہاڑی سڑک سے لڑک کر ایک گہری کھائی میں جا گری. 28 مسافر موقع ہی پر ہلاک ہو گئے, جبکہ زخمی افراد میں سے 7 اسپتال میں یا وہاں لے جاتے ہوئے دم توڑ بیٹھے. حادثہ کیسے ہوا اس بارے میں کشتوار کے ڈیپوٹی کمشنر انگریز سنگھ رانا نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا.
جی, آج صبح تقریباً 7:30 بجے ایک منی بس جو ہے پیشوان علاقہ سے کشتواڑ ٹاؤن کی اور آ رہی تھی, اور سری واڑی جگہ ہے وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ میں ابھی تک 35 جو ہیں وہ جانے ضائع ہو چکی ہیں.
انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بس میں گنجائش سے زیادہ مسافروں کو سوار کیا گیا تھا. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے میں ہوئے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دل کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے. سرکاری طور پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں سال 2018 میں نومبر کے مہینے تک 5,529 سڑک حادثے پیش آئے, جن میں 908 افراد ہلاک اور 7,250 افراد زخمی ہو گئے. گزشتہ 8 سال کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست میں ہر دن کم سے کم 15 سڑک حادثے پیش آتے ہیں, اور نتیجتاً ہر 7 گھنٹے میں ایک شخص موت کی آگوش میں چلا جاتا ہے. انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR کی طرف سے 2017 میں کیے گئے ایک سروے میں 1996 اور 2016 کے درمیان بھارت میں رونما ہونے والے حادثات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ سڑک حادثوں میں اموات اور معذور ہونے کے واقعات کے حوالے سے بھارتی زیر انتظام کشمیر ریاستوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
بھارت کے سپریم کورٹ نے اس عرض داشت کو خارج کر دیا جس میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھارت کے پارلیمانی حلقے قرار دینے کے لیے حکومت کو ہدایت دینے کی اپیل کی گئی تھی. عدالت نے عرضی گزار پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ایک سابق اہلکار رام کمار یادو نے سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضی داخل کر کے یہ اپیل کی تھی کہ وہ مرکزی حکومت کو ہدایت دے کہ وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھارت کے پارلیمانی حلقے قرار دے. پیٹیشن میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ علاقے بھارت کے ہیں اور ان پر پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے. حکومت نے اس علاقے کو 24 اسمبلی حلقوں میں تقسیم کیا ہے, لہذا بھارتی حکومت کو وہاں پارلیمانی سیٹ بنائے جانے کی ہدایت دی جائے. ہے کہ پاکستان اس علاقے کو آزاد کشمیر اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو بھارت مقبوضہ کشمیر قرار دیتا ہے, جبکہ بھارت اس حصے کو پاک مقبوضہ کشمیر بتاتا اور اپنا علاقہ قرار دیتا ہے. چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی والے بنچ نے اس پیٹیشن کو قانونی اعتبار سے ناقابل قبول اور ناقابل مدافعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. عدالت نے رام کمار یادو پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا. عدالت نے عرضی گزار سے سخت لہجے میں کہا کہ آپ اس قسم کی درخواست لے کر عدالت میں آئے ہیں, اس معاملے میں کسی بھی قسم کی عدالتی مداخلت نہیں کی جا سکتی, ہم ایسا کوئی بھی حکم جاری نہیں کریں گے. ایک ماہر آئین و قانون اور نلسار یونیورسٹی آف لا حیدرآباد کے وائس چانسلر پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ درخواست سیاسی بدنیتی سے داخل کی گئی تھی, لہذا عدالت نے جو فیصلہ دیا وہ بالکل درست ہے.
ہمارا جب وہاں کنٹرول ہی نہیں ہے ابھی تک, تو ہماری پارلیمنٹ کی کانسٹیٹیوئنسی میں کیسے وہ آئے گی؟ تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی پی آئی ایل, تو کر دیا انہوں نے ایسا.
کشمیر کے امور کے ماہر پروفیسر کمل متر چنائے نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے فیصلے کی حمایت کی اور کہا کہ کشمیر سے متعلق اس قسم کی دیگر درخواستوں پر بھی خواہ وہ دستور کی دفعہ 370 اور 35 اے کو ختم کرنے والی ہوں سخت رخ اختیار کرنا چاہیے۔
مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، اور یہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ سروچ نیالے اس معاملے کو اور بھی سخت کرے کہ کشمیریوں کے جو حق ہیں ان کو نقصان نہ آئے۔
دریاسنا وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صدر راج میں 6 ماہ کی توسیع کا بل راجیہ سبھا میں پیش کیا، اسے لوک سبھا نے پہلے ہی منظوری دے دی ہے۔ وہاں جون 2018 سے ہی صدر راج نافذ ہے۔ اس سے قبل امیت شاہ نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جب چاہے کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرا سکتا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔
اور سامعین، اب ہم آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں ہمارے نمائندے ہیں ضیاء الرحمان، ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کو کیوں حراست میں لیا گیا ہے۔ جی ضیاء، بتائیے گا۔
دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر جو کہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اور ان کا تعلق فیصلہ آباد سے ہے، قومی اسمبلی کے حلقہ N106 سے یہ رکن اسمبلی ہے۔ پاکستانی میڈیا اطلاعات کے مطابق اور کچھ ایسی جو دیگر اطلاعات ہیں ان کے مطابق، رانا ثناء اللہ کو اب سے تھوڑی دیر پہلے جو انسداد منشیات سیل ہے، یعنی کہ اینٹی نارکوٹکس پوسٹ جو ہے، ان کی ایک ٹیم نے رانا ثناء اللہ کو اپنی حراست میں لیا ہے۔ اور اطلاعات کے مطابق رانا ثناء اللہ کیونکہ فیصل آباد سے لاہور کی جانب سفر کر رہے تھے، تو ان کی گاڑی سے مبینہ طور پہ منشیات ملی ہیں، جس کے باعث اینٹی نارکوٹکس پوسٹ کی ایک ٹیم نے ان کو اپنی حراست میں لیا ہے۔ ابھی تک اے این ایف کی جانب سے ان کی باقاعدہ گرفتاری جو ہے وہ نہیں بتائی جا رہی، اور نہ ہی سرکاری طور پر یا اینٹی نارکوٹکس پوسٹ کی جانب سے ان کی گرفت کو حراست میں لیے جانے سے متعلق کوئی ابھی تک جو ہے باضابطہ اعلان یا کوئی ایسا جو بیانیہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تاہم جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس طرح پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو اور مریم نواز، نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر رانا ثناء اللہ کو مبینہ طور پر جو اے این ایف نے اپنی تحویل میں لیا ہے ان پر شدید انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور برہمی کا اظہار کیا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ چونکہ موجودہ حکومت، جس پر انہوں نے خاصی تنقید کی ہے، کہ وہ انتقام میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ جب کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا تو انہیں یوں اٹھایا جا رہا ہے۔ جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے بھی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ہی پر اپنے جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ چونکہ ایک اچھے سیاستدان ہیں اور وہ ایک اچھے ناقد ہیں، ہمیشہ حکومت پر یا جو دوسری سیاسی جماعت ہوتی ہے ان پر اچھی تنقید کرتے ہیں اور وہ یہی حکومت کو پسند نہیں ہے۔ یہ اس سلسلے میں ہم نے اے این ایف لاہور بھی رابطہ کیا، جو کہ ایک حاضر سروس بریگیڈیئر یہاں کے انچارج ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم کیونکہ اے این ایف کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، تو اب سے تھوڑی دیر بعد وہ اسلام آباد کی جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے سرکاری موقف جاری کیا جائے گا کہ آیا رانا ثناء اللہ ان کے پاس حراست میں ہیں یا انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے یا انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ بہرحال جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ، جو کہ مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر بھی ہیں، ان کو اب سے تھوڑی دیر پہلے جب وہ فیصل آباد سے لاہور کی جانب سفر کر رہے تھے تو اے این ایف کی ایک ٹیم نے ان کو حراست میں لیا ہے اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ ان کی گاڑی سے مبینہ طور پر منشیات برآمد ہوئی ہیں۔
بہت شکریہ ضیاء الرحمان آپ کا۔ ہزاروں لوگ نقل وطن کرنے والوں کو بچانے والے جہاز کے اس جرمن کپتان کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں جسے اٹلی کے پانیوں سے دور رہنے کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
کرن راکیٹا اتوار کے روز اس کے بعد بدستور گھر میں نظر بند رہی جب ان کے جہاز دی سی واش 3 نے اٹلی کی سرحدی پولیس کی موٹر بوٹ کو ہٹایا جو اٹلی کے جزیرے لمپاڈوسا میں داخلے کا راستہ ایک رات قبل سے روکے ہوئے تھی۔ سی واش 3 نے ان تارکین وطن کو 12 جون کو بچایا جو لیبیا کے ساحل سے پرے بحیرہ روم میں بہہ رہے تھے اور متعدد یورپی ملکوں کی جانب سے اپنے ساحلوں میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملنے کے سبب جہاز بدستور کھلے سمندر میں موجود ہے۔ بدھ کے روز راکیٹا نے اٹلی کی وارننگ کو نظر انداز کر دیا اور لمپیڈوسا جزیرے کی جانب روانہ ہوئی۔ سی واچ کی ترجمان جارجینا لی نارجی نے بتایا.
کیرولا واز لیفٹ ود آؤٹ چوائس، شی واز لیفٹ کمپلیٹلی الون بائی دی اتھارٹی آف دی مینی کنٹریز دیٹ شی کانٹیکٹڈ. فار 17 ڈیز شی ریسیوڈ نو سپورٹ ایٹ آل بائی اینی اتھارٹی، اینڈ دی اونلی انڈیکیشن دیٹ شی گاٹ واز ٹو
کیرولا کے پاس اور کوئی صورت ہی نہیں تھی. کئی ملکوں کے حکام سے رابطوں کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی. 17 روز تک انہیں کسی جانب سے کوئی مدد اور حمایت نہیں ملی، اور واحد بات جو ان کو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو لیبیا میں اتار دیں جہاں جنگ جاری ہے، وہی ملک جہاں سے وہ لوگ جن کو ہم نے بچایا فرار ہوئے تھے. جرمنی کی ریڈیو کی شخصیات نے ریکیٹا کے لیے احتیاط کی اپیل کی ہے، اور صرف 24 گھنٹے میں کوئی 20,000 افراد نے $7,45,000 کے احتیاط دیے. اٹلی کے امیگریشن مخالف وزیر داخلہ ماتیو سلوینی نے کسی بھی ایسے جہاز پر جرمانے، گرفتاریوں اور اسے پکڑ لینے کا وعدہ کیا ہے جو اختیار کے بغیر اطالوی پانیوں میں داخل ہوگا. سلوینی نے ہمدردی کی بنیادوں پر ان بچانے والوں پر بار بار انسانوں کی اسمگلنگ کرنے والوں سے ساز باز کا الزام عائد کیا جو لیبیا کے ساحل سے دور ان تاریکین وطن کو جو ناکارہ جہازوں میں ہوتے ہیں جو یورپ تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوتے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں. حال تک بھی اٹلی شمالی افریقہ سے یورپ فرار ہونے والے تاریکین وطن کے اترنے کے لیے ایک ترجیحی مقام تھا، لیکن جون 2018 میں انتہائی دائیں بازو کی حکومت نے تاریکین وطن کو بچانے والے جہازوں کے لیے اپنے ساحل بند کر دیے. قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن.
ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکہ کی کانگریس میں بھی ایک بحث چھڑی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کانگریس کی پیش کی منظوری کے بغیر وہ کسی ملک پر حملہ کرنے کے مجاز ہیں یا نہیں. فی الحال پچھلے ہفتے سینٹ نے بلا واسطہ صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے احکامات جاری کرنے کی حمایت کی ہے، تاہم آنے والے دنوں میں یہ امریکہ کی داخلی سیاست میں زیر بحث رہے گا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمین کی جائزہ رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
سینٹ میں جمعے کے روز ہونے والی رائے شماری میں ایک لحاظ سے ٹرمپ انتظامیہ کو فتح حاصل ہوئی ہے. ایران پر ممکنہ امریکی فوجی کارروائی کی سینٹ نے توثیق نہیں کی، تاہم سینٹ نے اس ترمیم کو منظور نہیں کیا جس میں صدر ٹرمپ کو پابند کیا گیا تھا کہ کسی اسلامی ملک پر غیر دفاعی فوجی کارروائی کے لیے کانگریس سے منظوری حاصل کی جائے. سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شومر نے واضح طور پر کہا کہ جنگ کی منظوری دینا صرف کانگریس کا ہی اختیار ہے.
کانگریس gets to approve or disapprove wars, period.
دوسری طرف اس ترمیم کی مخالفت کرنے والوں کا خیال ہے کہ اس سے ایران کی حوصلہ افزائی ہوگی. ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر ٹام کاٹن کہتے ہیں
This amendment embodies irresolution, weakness, timidity.
یہ ترمیم عزم کے فقدان، کمزوری اور بزدلی کی غماز ہے. اس کا مقصد کمانڈر ان چیف کے ہاتھ باندھنا ہے، ایک ایسے موقع پر جب ایک دوسرا ملک ہمارے تیاروں اور ہمارے فوجیوں کو نشانہ بنا رہا ہو. سینیٹر مٹ رومنی کا بھی یہی خیال ہے.
Think about it. Iran shoots down an American aircraft and what does the US Senate rush to do?
ذرا سوچئے، ایران امریکی جہازوں کو مار گراتا ہے اور سینٹ اس موقع پر بحث و مباحثہ کرنا چاہتی ہے. یہ فوجی مضمرات کی فوری نوعیت کو نظر انداز کرتے ہوئے رائے شماری کرنا چاہتی ہے، ایسی بات سوچنا بھی نہیں چاہیے. دوسری طرف ڈیموکریٹس ان دلیلوں پر مطمئن نہیں ہیں. کانگریس نے سن 2001 میں افغانستان میں فوجی کارروائی کا اختیار صدر کو دیا تھا، اور ایک سال بعد عراق میں بھی فوجی کارروائی کا اختیار امریکی صدر کو مل گیا تھا. اس کے بعد سے اب تک کانگریس نے جنگ کے سلسلے میں اپنے اختیارات کو کبھی استعمال نہیں کیا. ڈیموکریٹ سینیٹر ٹیم کین کہتے ہیں
Those who vote against this amendment, in my view, are essentially giving the president a green light to wage war anywhere against anyone.
جنہوں نے اس ترمیم کے خلاف ووٹ دیا ہے وہ صدر کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ صدر کہیں بھی اپنے طور پر جنگ چھیڑ سکتے ہیں. ہم یہ اختیار اس یا کسی اور صدر کو کبھی نہیں دیں گے. دونوں جماعتوں کا موقف اس سلسلے میں ایک دوسرے سے متضاد ہے، اور توقع ہے کہ اس کے بارے میں یہ بحث آئندہ بھی جاری رہ سکتی ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
چین تبت کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، لیکن تبت کی جلا وطن حکومت تمام تبتی علاقوں کا آپس میں الحاق چاہتی ہے. تبتیوں کے روحانی پیشوا دلائی لاما کو دنیا کا سب سے معروف ترین پناہ گزین کہا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی تبتن اور مینڈرین سروس نے دلائی لاما سے خصوصی گفتگو کی، اس کا کچھ حصہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔
His Holiness, ایک پناہ گزین ہونے کے ناطے آپ کے لیے گھر کے کیا معنی ہیں؟
As a refugee,
the physical level, Tibet is my home.
اگر مادی سطح پر دیکھیں تو تبت میرا گھر ہے، عوامی جمہوریہ چین میرا گھر ہے، کیونکہ ہم ان سے علیحدہ یا آزاد نہیں ہونا چاہتے، مگر روحانی طور پر بھارت ہمارا گھر ہے۔ ہم لامحدود زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہمارے گھر کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کسی دوسری کہکشاں میں کوئی بھی گھر۔
مہاجرین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟
پراکزین جہاں بھی رہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں جیسے انسان ہیں، ورنہ نہ تو ہم مہاجر ہیں، بہر صورت پوری دنیا ہمارا گھر ہے اور 7 ارب انسان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ آج کی دنیا میں بہت سے مسائل ہم اور آپ کے نظریے پر زور دینے کی وجہ سے ہیں، اور یہی مسئلے کی جڑ ہے۔
7 billion human beings, our brothers, our sisters.
How can refugees, دنیا میں پناہ گزین یا کوئی بھی جسے مشکل حالات کا سامنا ہے، وہ کیسے خوش اور پرامید رہ سکتا ہے؟
میں بدھ مت کو مانتا ہوں۔ ہر روز جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم سنجیدگی سے دوسروں کی فلاح کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بدھ مت کا مطلب دوسروں کی مدد ہے۔ موجودہ نظام تعلیم بہت حد تک مادہ پرستی کی ہدایت دیتا ہے، تو جو نسلیں جدید نظام تعلیم سے نکل کر آتی ہیں وہ اپنے لیے ایک مادی زندگی بناتی ہیں اور خود غرضی ان کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے، تو بہتر اور خوشحال دنیا تشکیل دینے کے لیے نظام تعلیم میں ہمارے اندر کی دنیا کے بارے میں بھی کچھ تعلیم شامل ہونی چاہیے۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثر منظر۔
گاڑی کو چلانا
اگر آپ امریکہ آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو بہت محتاط رہیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ انجانے میں کسی قانون کی خلاف ورزی کر دیں۔ جناب، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نخواستہ آپ کا رویہ ایسا ہوگا، یا یہ کہ آپ اپنے ہوٹل کی کھڑکی سے کرسی اٹھا کر پھینک دیں گے، جی نہیں، بلکہ کچھ ایسی اور باتیں ہیں جو اگر آپ کے علم میں نہیں ہیں تو آپ کو مصیبت میں ڈال سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ریاست الاباما جائیں تو کچھ بھی کیجیے گا، مگر ریل کی پٹڑی پر نمک کبھی نہ چھڑکیے گا، کیونکہ نہ صرف یہ اس جنوبی ریاست میں خلاف قانون ہے بلکہ اس پر موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ لوگ مچھلی کا شکار تو کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ویل مچھلی کا شکار بھی کرتے ہیں، مگر یوٹا میں ایسا کرنا خلاف قانون ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یوٹا میں قریب ترین سمندر بھی 1500 کلومیٹر دور ہے، مگر وہاں ویل کے شکار پر پابندی ہے۔ اور جناب، کیلیفورنیا میں آپ چوہے دان نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس شکار کا لائسنس نہ ہو۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ اگر یہ پرانے عجیب و غریب قوانین حقیقی ہیں تو اب ان سے جان کیوں نہیں چھڑا لی جاتی، مگر سچ یہ ہے کہ زندگی کے دوسرے حقائق اتنے زیادہ ہیں کہ ان باتوں پر ضائع کرنے کے لیے کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اب آئیے ریل کی پٹڑی پر نمک چھڑکنے کی کہانی کی جانے۔ بہت لوگوں کو یہ گریز ہوئی کہ آخر اس طرح کا قانون بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ بہت چھان بین کی تو پتہ چلا کہ پورے امریکہ میں جب ریل کی پٹڑیاں بچھا دی گئیں اور ریل کا سفر مقبولیت کے عروج پر تھا، تو ریلوے کا عملہ موسم سرما میں ریل کی پٹڑیوں پر نمک چھڑک دیتا تھا، کیونکہ پٹڑی پر جمنے والی گرد سے خدشہ تھا کہ یہ ریل کو پٹڑی سے اتار دے گی، اور نمک اس گرد کو نرم رکھتا تھا، یا دوسرے لفظوں میں جمنے نہیں دیتا تھا۔ مگر اب مسئلہ یہ ہوا کہ نمک کی وجہ سے گائیں بھینسیں پٹڑی کی طرف آنے لگیں۔ اب اور کچھ ہو نہ ہو، اپنی مرضی کی مالک ان گائے بھینسوں سے ٹکرا کر ریل کا پٹڑی سے اترنا یقینی تھا، چنانچہ یہ قانون بنا دیا گیا کہ ریل کی پٹڑی پر نمک ہرگز نہ چھڑکا جائے، ورنہ زیادہ سے زیادہ سزا موت ہوگی۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے واشنگٹن۔
رستہ اونچا نیچا ذرا ہولے ہولے، میری زلف الجھتی جائے۔
فلسفی فن میں آج آپ بات چیت سنیں گے ٹیلی ویژن اور فلم کے معروف ہدایت کار اور پروڈیوسر ندیم بیگ کی، جن کی ہدایت کاری میں بنی فلموں جوانی پھر نہیں آنی، پنجاب نہیں جاؤں گی اور جوانی پھر نہیں آنی 2 نے ریکارڈ بزنس کیا۔
یہ آدمی جب جب تم لوگوں کی زندگی میں آیا نا، اینڈی نحوست ہوئی ہے کوئی۔
مانو نہ مانو، لڑکا چرس کا سمگلر ہے،
انویسٹمنٹ بینکر ہے، رونق لگا لیتے ہو شادی پہ۔
اس لائن کو انہوں نے کب جوائن کیا اور سب سے پہلا پروجیکٹ کیا تھا؟ ندیم بیگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
مجھے یاد ہے، جو کہ لوگوں کو بھی یاد ہوگا شاید، وہ فیملی فرنٹ تھا، وچ واز اے کامیڈی۔ اس کے بعد لیٹ نائٹ شو وتھ بیگم نوازش علی میں نے آج ٹی وی سے کیا، جب میں نے آج ٹی وی جوائن کیا۔ اس کے بعد ڈالی کی آئے گی بارات، تاکے کی آئے گی بارات اور پوری بارات سیریز، وہ کیا۔ اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ وتھ ہمایوں سعید، وہاں سے پھر میں نے ایک پہلا سیریل کیا پیارے افضل۔ جوانی پھر نہیں آنی کا وقت آیا، پھر پنجاب نہیں جاؤں گی، پھر جوانی پھر نہیں آنی 2، اینڈ دین دل لگی۔ تینوں فلمیں جو ہیں، جوانی پھر نہیں آنی، پنجاب نہیں جاؤں گی اور جوانی پھر نہیں آنی 2، وہ پاکستان کی ہائیسٹ گروسر ہیں اپنے وقت کی۔
بننے چلا تھا راجا، ہستی بھی دی گوا، خود ہی بنا لٹیرا اور میں ہی میں لٹا، میری راہ بنی ہے ریگزار میں درد کا بنجارا، میں عشق عشق ڈوبا ہوں یار، تیری یاد نے ہے مارا نا سمجھ۔
ان کی ہدایت کاری میں بنی فلموں اور ڈراموں میں مزاح کا ایک لطیف پہلو نظر آتا ہے، کیا یہ ان کی شخصیت کا خاصا ہے؟ وہ کہتے ہیں،
میرا سینس آف ہیومر اتنا اچھا ہے یا نہیں، لیکن مجھے اچھے سینس آف ہیومر کی پہچان ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو چیز مزاح کے دائرے میں آتی ہے، چاہے وہ ڈرامہ ہو یا فلم ہو، وہ کرتے ہوئے میں بہت خود بھی انجوائے کرتا ہوں اور بہت پیشن سے کرتا ہوں۔
لو میرج کرنا چاہتا ہوں ہیر جیسی لڑکی کے ساتھ، یہ تو پریٹی ہو گئی ہے بہت۔ گڈ کوسچن، ویری گڈ کوسچن۔
کہا جاتا ہے کہ ندیم بیگ اپنے زیادہ تر پروجیکٹس میں ہمایوں سعید کو ذہن میں رکھ کر کردار لکھواتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟
ابھی تک جتنی چیزیں ہمایوں کے ساتھ کی ہیں وہ سب ایسی ہیں جو کہ ہمایوں کو ذہن میں رکھ کے ڈیزائن کی تھی، لیکن پیارے افضل جب کیا تھا تو وہ خلیل صاحب بزد تھے کہ ہمایوں کو رول کریں، مجھے لگتا تھا کہ وہ ہمایوں کا رول نہیں ہے، اور ہم نے حمزہ علی عباسی کو کاسٹ کیا، اینڈ ایونچولی یہی ثابت ہوا کہ وہ بہت اچھا لگا اس رول کے اندر۔
کیا وہ مان جائے گی؟ اس کی ماں بھی مانے گی۔
تو آنٹی کے آپشن کیوں دے رہے؟
توبہ 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 توبہ، دس مین از امیزنگ، ہیشٹیگ لائر گولز۔
بس کرو یار،
ابے تو اور کیا کریں،
یہاں میری محبت کے لالے پڑے ہوئے اور تم لوگوں کو کامیڈی سوچ رہی ہے۔
پاکستان فلم انڈسٹری کے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے ندیم بیگ نے بتایا،
دیکھیں اچھی بری فلم تو ہر دور میں بنتی ہے، لیکن اس وقت پاکستانی فلم کا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے۔ پاکستانی فلم نے پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بہت اچھا بزنس کیا ہے، کہ جب پنجاب نہیں جاؤں گی لگی انٹرنیشنلی، تو پنجاب نہیں جاؤں گی پاکستان میں ہی ایک بلاک بسٹر ثابت نہیں ہوئی اور آل ٹائم گروسر ثابت نہیں ہوئی، اس نے یو کے میں جو بزنس کیا وہ کسی بھی بڑی انڈین فلم کے مقابلے کا بزنس تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ فلم ہے کہ اگر کوالٹی اچھی ہے فلم کی، کہانی ٹھیک ہے، لوگ اس طرح کی فلم دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ فلم کہیں پہ بھی لوگوں کو سنیما تک لے کر آئے گی۔ تو پاکستانی فلم کا بہت برائٹ ہے فیوچر ان پاکستان اور انٹرنیشنلی آلسو۔
انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس شعبے میں آنے کا سبب فلموں سے لگاؤ اور محبت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پڑھائی کے علاوہ ان کے پاس جو بھی وقت بچتا تھا وہ فلمیں دیکھ کر گزارتے تھے۔
اصل میں فلمیں دیکھنے کا جو شوق ہے وہی فلمیں بنانے کے شوق تک لے کر آیا۔ میں اس طرح کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا کہ جب بھی ہمارا کوئی خالی وقت آتا تھا بٹوین دا پریکٹیکلز اینڈ آئی وڈ پش آل مائی فرینڈز تو فلم دیکھنے چلتے ہیں، جس میں وہ بہت تنگ بھی آتے تھے کہ فلم دیکھنے کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے ذہن میں نہیں آتی، لیکن آئی واز ایکچولی ان لو ود دا سنیما ایکسپیرینس۔
آپ نے بات چیت سنی پاکستان کے معروف ہدایت کار اور پروڈیوسر ندیم بیگ کی۔
چنگا پھر رب رکھا۔
کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر, پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور انجینئر نک آئیونوف. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.